نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. معزز حاضرین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم لیکچرز کے جس سلسلہ وار پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اس کا بنیادی عنوان ہے عالم اسلام اور 21ویں صدی کا چیلنج. اس عنوان کے تحت ہماری آج کی گفتگو کا موضوع تعلیمی انقلاب کی ضرورت. تعلیمی انقلاب کی ضرورت کے موضوع کے تناظر میں ہم ماضی، حال اور مستقبل کے تینوں حوالوں سے بات کریں گے. پوری دنیا انسانیت اس وقت 21ویں صدی کی طرف رواں دواں ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ عالم اسلام نے بھی چند سالوں کے بعد 21ویں صدی میں داخل ہونا ہے، اور اس وقت اس کی تیاری کا مرحلہ درپیش ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی کا چیلنج جو ہمارے سامنے ہے، اسے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ فیس کرنے کے لیے اور اس مرحلے کو کامیابی سے عبور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تمام تر صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لا کر عالم اسلام کی سطح پر بالعموم اور اپنے ملک پاکستان کی سطح پر بالخصوص تعلیمی انقلاب کو مؤثر طریقے سے نافذ کریں. اس لیے کہ فیوچر اسی قوم کا ہے جس کے پاس تعلیم بہتر ہے. قرآن مجید کی جن آیات کریمہ کا میں نے ابتداءً تلاوت کی اور حوالہ دیا، یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن سے قرآن وحی کا آغاز ہوا. تعلیمی انقلاب کی ضرورت امت مسلمہ اور عالم اسلام کو کس حد تک ہے، اس کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور کائنات انسانی کی رشد و ہدایت کے لیے اپنی آخری کتاب چارٹر آف گائیڈنس کے طور پہ ریویل کی، تو اس کا پہلا پیغام، دی فرسٹ میسج آف ڈیوائن ریولیوشن جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو بھیجا، وہ پیغام ہی تعلیمی انقلاب کی بنیاد تھا. پہلے پیغام میں عبادات کا ذکر نہیں ہے. نماز، روزہ، حج، زکات جیسے فرائض جو اساس دین ہیں، ان کا اسپیسیفک ذکر نہیں. پہلے پیغام میں انسانی زندگی کی دیگر جملہ ضروریات میں سے کسی ضرورت کا اسپیسیفک ذکر نہیں ہے. اگر ہم اس پر کنسنٹریٹ کریں، اس کے تھیم پر، تو پتہ چلتا ہے کہ ان پانچ آیات کریمہ پر مشتمل پہلا قرآنی پیغام سارا کا سارا تعلیمی انقلاب کی ضرورت پر مشتمل تھا. غار حرا میں رب کائنات کا جو پہلا پیغام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ریویل ہوا، اور پہلا کلام جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک، کان مبارک متمتع ہوئے جس آواز سے، وہ پیغام تھا اقرا باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. تو پیغام پیغام الہی کے پہلے باب کا پہلا لفظ پڑھائی سے متعلق تھا، حکم تھا اقرا پڑھیے، اور اس پہلی آیت کریمہ میں الہیات کا درس تھا اور اخلاقیات کا درس تھا، اس رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تا تاکہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بعثت انسانیت کے لیے جس پیغام کو لے کر ہوئی ہے اس بعثت کا پہلا میسج یہ ہو کہ جو انقلاب میں بپا کرنے کے لیے دنیا میں لایا ہوں اس کا ہر سے افضل تعلیم ہے. چنانچہ فرمایا کہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا, اور اس نے یہ واضح کر دیا کہ تعلیم وہی مقبول ہے جو اپنے رب کی معرفت عطا کرے اور لوگوں کو یہ شناسائی دے کہ رب ہی تمہارا خالق ہے. تو الہیات اور اخلاقیات کا میسج تھا پہلی آیت میں. پھر دوسری آیت آئی, خلق الانسان من علق, اللہ نے انسان کو علق سے پیدا کیا. تو دوسری آیت بیالوجی اور امبریالوجی کی سائنس کی بنیاد رکھ رہی تھی اور اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ خالق کائنات صرف اس طرح کی تعلیم نہیں چاہتا انسانی زندگی کے انقلاب کے لیے جو بندوں کو رب کی شناسائی دے, بلکہ وہ تعلیمی انقلاب بھی چاہتا ہے جو بندے کو اپنی حیاتیاتی اور اپنی روحانی دونوں حقیقتوں سے آشنا کر دے. اور اس پہلے پیغام نے عالم انسانیت پر ایک تعلیمی انقلاب کا, ایک سائنسی انقلاب کا, ایک حیاتیاتی انقلاب کا, ایک مادی علوم اور فنون کے انقلاب کا دروازہ کھول دیا. اور الگ سے انسان کی تخلیق ایک ایسا باب تھا جس کی حقیقت پر جا کر عالم انسانیت اور ماڈرن سائنس 14 صدیوں کے بعد جا کر شناسا ہوئی, اور غار ہرا کے اندھیرے میں جو پیغام اترا اس وقت انسانیت کی سائنسی حقیقت سے آگاہ نہ تھی, وہ پیغام اس سائنس کی حقیقت پر مبنی تھا جس کی خبر موجودہ سائنس کو 14 صدیوں کے بعد جا کر ہوگا. یہ تعلیمی انقلاب انسانیت کو 14 صدیوں پیچھے کے زمانے سے نکال کر ماڈرن دور کی طرف لا رہا تھا. پھر اس کے بعد تیسرا حکم ہوا اقرأ وربک الاکرم, یہ فلسفے اور عقیدے کا پیغام تھا. پھر یہ اس رب کے نام سے جو بزرگ تر ہے, اس میں عقیدہ توحید کی طرف اشارہ تھا. پھر فرمایا الذی علم بالقلم, اس میں فلسفے کا علم دیا جا رہا تھا. وہ رب جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا, یعنی ذرائع علم کی طرف, موڈز آف نالج کی طرف توجہ کرا دی گئی کہ موڈز آف نالج کیا ہے. پھر فرمایا علم الانسان ما لم یعلم, اور انسان کو وہ علوم عطا کر دیے اور وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا. اس میں تمام علوم اور فنون آ گئے, افکار اور نظریات آ گئے, فلسفے آ گئے, اور علم و تحقیق کے وہ ہزارہ میدان اس ایک آیت نے کھول دیے کہ انسان اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اس قرآن کے نزول اور اس قرآن کی ہدایت کی روشنی میں امت مسلمہ کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ ترقی کا سفر طے کرنا چاہتی ہے تو علم, فکر اور تحقیق کے وہ سارے دروازے جنہیں جہالت کے اندھیروں نے بند کر رکھے ہیں قرآنی ہدایت کے تحت وہ سارے علم کے دروازے کھول دیے جائیں. اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا کہ جب انسانی ترقی کے لیے ہم تعلیمی انقلاب کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد صرف قرآنی تلاوت کا علم نہیں ہے, صرف اخلاق کا علم نہیں ہے, صرف عبادات کا علم نہیں ہے, صرف مسائل فقہ کا علم نہیں ہے, صرف عقائد و نظریات کا علم نہیں ہے. وہ علوم اپنی جگہ حق, مگر انسانیت کو دور جدید میں ترقی کی شاہراہوں پہ گامزن کرنے کے لیے وہ سیکولر نالج بھی درکار ہیں, وہ سائنٹیفک وژن بھی درکار ہے, وہ بیولوجیکل نالج بھی درکار ہیں, وہ اینڈرولوجیکل نالج بھی درکار ہیں, وہ کاسمولوجیکل نالج بھی درکار ہیں, وہ فزیکل نالج بھی درکار ہیں, وہ ایسٹرو فزیکل نالج بھی درکار ہیں, وہ ایسٹرونیکل نالج بھی درکار ہیں, کہ جو انسانی علوم و فنون کے سارے دروازے وا کر دے اور قرآن کی زیر ہدایت امت مسلمہ اگلے دور میں داخل ہونے کے لیے علم کی ترقی کے اس مقام پر جا پہنچے کہ وہ پورے عالم انسانیت کی امام و پیشوا بن جائے. تو گویا عالم اسلام کی ابتدا جس وحی قرآنی سے ہوئی, اس وحی قرآنی نے عالم انسانیت کی ترقی کی انتہا کی روشنی عطا کر دی تھی. اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت اور عالم اسلام کی جس انداز سے تربیت فرمائی, آپ کو فرائض نبوت عطا کیے گئے, 5 فرائض نبوت عطا کیے گئے جن کو فرائض نبوت پنجگانہ کہا جاتا ہے. ان کا اشارہ بھی قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا, کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. اسی طرح ہم نے تمہارے اندر اس برگزیدہ رسول کو مبعوث فرمایا ہے تمہیں میں سے جو تمہارے اوپر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے. ایک نامور مسلم مورخ بلاغری فتوح البلدان میں لکھتے ہیں کہ مکہ کی سرزمین پہ جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تقریباً 10 لاکھ کے قریب شہر مکہ کی آبادی تھی, بٹ 1 ملین پیپل. اس میں 15 آدمی مشکل سے تھے جو اپنا نام بھی لکھنا پڑھنا جانتے تھے, جہالت اور ناخواندگی کا عالم یہ تھا. جب حضور علیہ السلام مدینہ طیب حجرت فرما کے گئے تو جہالت بھرے اور ناخواندگی بھرے معاشرے میں حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے. اس لیے قرآن بار بار کہتا ہے فی الامیین, ان پڑھوں میں رسول مبعوث ہوا. اس ان پڑھ معاشرے کو اٹھا کر پورے آسمان علم و ترقی کے اوپر فائز کرنا تھا. جب غزوہ بدر ہوا پہلی جنگ اسلام کی تو اس میں پرزنرز آف وار آئے, کافروں کے جنگی قیدی آئے. انٹرنیشنل لا اس وقت کا یہ تھا کہ پرزنرز آف وار کے لیے ڈیکیپیٹیشن تھی, بیہڈنگ تھی, یعنی قتل کر دیا جاتا, سزائے موت تھی, کوئی اور قانون نہ تھا. انٹرنیشنل لا میں یہ بھی اسلام کا کنٹریبیوشن اور اسلام کا عظیم کارنامہ تھا کہ آپ نے جنگی قیدیوں کو سزائے موت دینے کے قانون کو منسوخ کر دیا اور اس کی جگہ زر فدیہ کا قانون دیا, ریڈمشن کا قانون دیا, ایکسچینج آف پرزنرز کا قانون دیا, تاکہ دونوں ریاستیں اپنے قیدیوں کو ایکسچینج کر کے چھڑا کے لے جائیں. حضور اسلام نے 4000 درہم ریڈمشن منی زر فدیہ کا تعین کیا کہ جو جنگی قیدی 4000 درہم اسلامک اسٹیٹ کو دے دے اسے رہا کر دیا جائے. مگر تعلیمی انقلاب کی ضرورت پہ آپ کی توجہ یہ تھی کہ ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ جو شخص 4000 درہم نہ دے بلکہ پریفریبلی میرے شہر مدینہ کے 10 بچوں کو جو پڑھنا لکھنا سکھا دے اس کے لیے 4000 درہم کی شرط ختم کر دی جائے گی. تو 10 بچوں کو تعلیم دینے کے نتیجے میں جنگی قیدی رہا کر دیے گئے. اس سے دو چیزیں معلوم ہوئی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت فکر و نظر اور تعلیمی انقلاب کی ضرورت پہ آپ کی توجہ. ایک تو یہ کہ اسٹیٹ اس وقت مالی طور پہ خسارے میں تھی, مالی بوجھ تھا, وسائل نہ تھے, چاہتے تو پابندی قائم رکھتے کہ ہر شخص 4000 درہم دے کر رہا ہوگا, مگر اقتصادی اور مالی ضرورت سے بھی بڑھ کر حضور علیہ السلام نے معاشرے کی تعلیمی ضرورت پہ زور دیا کہ جو 10 بچوں کو ایجوکیٹ کر دے ان کو رہا کر دیا جائے گا. تو یہ آپ نے کتنا بڑا انقلابی قدم اٹھایا جس کے دورس نتائج صدی کے بعد جا کے ظاہر ہوئے, ان کا ذکر میں بعد میں کرتا ہوں. اور وسعت فکر و نظر کی وہ سنت قائم کر دی جسے مذہبی لوگوں کو آج کے دور میں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ مدینہ کے بچے تھے, مسلمان خاندانوں کے بچے تھے جن کو تعلیم دی جا رہی تھی, اور پڑھایا کن سے جا رہا تھا؟ کافر جنگی قیدیوں سے. اسلام نے عظیم وسعت قلب و نظر کی تعلیم دی کے ثابت کر دیا کہ تعلیم اور جسٹ سیکولر ایجوکیشن دینے کے لیے اگر تمہیں غیر مسلموں سے بھی علم کا نور اور علم کی روشنی لینی پڑے تو اس سے کوئی گریز نہ کیا جائے. اسلام تنگ نظری کا دین نہیں ہے, وسعت نظری کا دین ہے. چنانچہ اس عمل کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب ایک اسلامی انقلاب بپا ہو گیا پورے عالم انسانیت میں اور پوری دنیا میں شرق سے غرب تک اسلامی سلطنت وسیع اور مستحکم ہو گئی, تو یہ تعلیم اتنی پھیلی کہ ایک صدی گزرنے نہ پائی تھی کہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں شرق سے غرب تک وہ امت مسلمہ کے افراد جو ان پڑھ تھے, جو امی تھے, جن کے 10 بچوں کو تعلیم دے کر جنگی قیدی رہا ہوا کرتے تھے, جنہیں اپنا نام تک لکھنا پڑھنا نہ آتا تھا, جو ان پڑھ ہونے پہ فخر کرتے تھے, اس جہالت بھرے معاشرے کو تعلیمی انقلاب کے مراحل سے گزار کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضانی نظر نے ان بلندیوں کی عظمت پر پہنچا دیا کہ وہ یورپ مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں تعلیم, علم, ثقافت اور سائنس کی مینار نور بن گئی. شرق سے غرب تک لوگ کرتبہ میں, غرناطہ میں, بغداد میں, مراکش میں, مصر میں, طرابلس میں, مکہ میں, مدینہ میں سفر کر کر کے علم حاصل کرنے کے لیے آنے لگے, ثقافت حاصل کرنے کے لیے آنے لگے, سائنس کا علم لینے کے لیے آنے لگے. اور وہ میڈیول ایجز میں یورپ میں جتنا علم پہنچا وہ قرآن کا اور اسلام کا اور مصطفی فیض تھا کہ وہ اسلامک اسپین کے دور سے منتقل ہو کر یورپ کے اندھیروں کو نور میں منتقل کرتا رہا. اسلامی امت نے جو پوری دنیا پہ حکومت کی اور صدیوں 1000 سال تک پوری دنیا انسانیت پر اسلام کا راج رہا, استحکام کی بنیاد تعلیمی انقلاب تھا. عالم اسلام نے علم کو اتنا اونچا کر دیا تھا ہر ہر اعتبار سے کہ اس کے نتیجے میں پوری امت اسلام تعلیم کے معاملے میں دنیا پر غالب تھی. روزن تھان اس معاملے میں لکھتا ہے کہ ان مسلم ڈیز کارڈوا واز دی سینٹر آف یورپین سولاشن اینڈ ون آف دا گریٹسٹ سیٹس آف لرننگ ان دا ورلڈ. اسلامک اسپین دنیا کی سب سے بڑی تعلیم کی سیٹ تھی. ہاسکنز لکھتا ہے اپنی کتاب ہسٹری آف میڈیول سائنس میں, وہ کہتا ہے کہ پوری دنیا اور پوری یورپ کی لرننگ اور تعلیم ساری کی ساری اسلامک اسپین کے دور سے دنیا میں آگے پہنچی. اور ایک نامور مورخ بینز لکھتا ہے کہ ویسٹرن یورپ کو جتنا علم کا سرمایہ ملا وہ سارا کا سارا سرمایہ اسلام کے دور سلطنت اسپین کے ذریعے منتقل ہوا. پروفیسر ہٹی دنیا میں بیان کرتا ہے کہ اسپین کے دور نے علم اور ثقافت کو ترقی کے اس مقام پر پہنچا دیا, اور یہی وہ بات ہے کہ ہزار سال تک اسلام کا سکہ دنیا پہ قائم رہا, کہ بعد کے زمانے میں مغربی یورپ اسلام کے دور کا مرہون منت ہوا. ان ادوار میں چھوٹا سا شہر تھا سسلی, گاؤں تھا, اس گاؤں کے اندر 500-600 پرائمری اسکول تھے. شہر دمشق میں 130 لا کالجز تھے, صرف ایک شہر دمشق میں 130 لا کالج تھے. آج سے 1200 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں, 1200 ایئر. اور دنیا کے ان تمام شہروں میں, دمشق میں, بغداد میں, مصر کے قاہرہ میں, بیت المقدس میں, مکہ میں, مدینہ میں, اندلس میں, ہر جگہ اسلام کی اتنی انٹرنیشنل سیریز آف لرننگ تھی کہ پوری مشرق سے مغرب تک دنیا جہالت کے اندھیروں میں تھی اور ہر جگہ اسلام کی روشنی کے مینار جگمگا رہے تھے. دمشق نوری ہاسپٹل, بغداد کا عزبی ہاسپٹل, مصر کا ابن طولون ہاسپٹل, مراکو کا مراکو ہاسپٹل, یہ وہ ہاسپٹل تھے کہ ایک ایک ہسپتال کے ساتھ ایک ایک لاکھ کتابیں میڈیکل سائنس پر صرف ان کی لائبریریاں میں رکھی ہوئی تھی. پوری دنیا مشرق سے مغرب تک اندھیرے میں تھی, مگر یا سائنٹیفک نالج, یا میتھمیٹکس کا نالج, یا جیومیٹری کا نالج, یا فزکس کا نالج, آپٹکس کا نالج, مکینکس کا نالج, ایسٹرو فزکس کا نالج, کاسمالوجی کا نالج, اسٹرانومی کا نالج, کیمسٹری کا نالج, باٹنی کا نالج, بایولوجی کا نالج, الغرض تمام سائنسز کا کہ جو علوم ہے اس کی نہریں اسلام کے دور اسپین سے اور اسلام کے بغداد سے اور اسلام کے دمشق سے اور اسلام کے مراکش جیسی سلطنتوں سے آگے پھیل رہا تھا, اور پورا یورپ اور پوری دنیا اس سے فیض یاب ہو رہی تھی. ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھیں تو مغربی دنیا کے تمام مورخ اس حقیقت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکتے کہ وہ تمام بڑے بڑے نامور لوگ, نامور لوگ یعنی کتابوں کی طباعت کا رجحان تھا. چائنا میں کاغذ ایجاد ہوا, مگر دنیا کی سب سے پہلی پیپر مل ہارون رشید کے زمانے میں آج سے 1200 سال پہلے اسلام کے دور میں لگی, اور کاغذ کتابوں کی اشاعت کے لیے پھر بغداد سے چھپ کر پورے یورپ اور افریقہ تک جانے لگا. پوری دنیا کی زبانوں کے علم کو مامون رشید نے بیت الحکمت کے ذریعے ٹرانسلیشن ہاؤس قائم کیا, بیت الحکمت, اور پوری دنیا کے علم کو مختلف زبانوں سے, سریانی زبان سے, یونانی زبان سے, ہندی زبان سے, عربک میں ٹرانسفر کیا, انٹریکشن آف نالج کیا تاکہ پوری دنیا کا علم سمٹ کر عربی زبان میں آ جائے, اور پھر عرب کا فرمایہ علم پوری دنیا کو مستنیر کر دے. اس انداز کے ساتھ یہ انٹریکشن کا جو کام ہوا, نتیجتاً کہ پوری کی پوری دنیا پر اسلام نے تعلیم کی ترقی کے ذریعے امت کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ امت 1000 سال تک پوری دنیا پہ رول کرتی رہی. تو جب تک امت مسلمہ تعلیمی انقلاب کی سمت بڑھتی رہی اور جدید اور قدیم علوم و فنون میں منتہا پر رہی, تب تک وہ پوری دنیا کے رولر رہے. جب علم یورپ میں منتقل ہونے لگا اور مسلم حکمران اور مسلم معاشرے تعیش کی طرف جانے لگے اور علمی زوال کی طرف جانے لگے اور علم کی طرف توجہ ان کی کمتر ہوتی چلی گئی اور پرانے علم پر اکتفا کرنے لگے اور دور جدید کے تقاضوں کو پورے کرنے سے صرف نظر کر لی, تب ان کے ہاتھوں سے اقتدار بھی گیا, سیاست بھی گئی, قوت بھی گئی, سماج بھی گیا, ثقافت بھی گئی, اور پوری دنیا میں عزت بھی گئی. آج امت مسلمہ زوال کے اندھیروں میں ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ تھے تو آباب تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ گرے منتظر پردا ہو. آج امت مسلمہ کی شرح خواندگی شرمناک حد تک کم ہے. پرائمری سے کالج لیول تک کی تعلیم غیر معیاری ہے. ہماری ساری تعلیم تھیوریٹیکل ہے, ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہے, پریکٹیکل نہیں ہے, اپ ٹو ڈیٹ نہیں ہے, جنرلائزڈ ہے, عمومی ہے, اسپیشلائز نہیں ہے. اس حال میں پاکستان یا عالم اسلام تعلیم میں بیکورڈ رہ کر 21ویں صدی کے چیلنج کو فیس نہیں کر سکتا. اگر عالم اسلام 21ویں صدی کے چیلنج کو فیس کرنا چاہتا ہے, 21ویں صدی کا چیلنج علم کا چیلنج ہے, سائنس کا چیلنج ہے, ٹیکنالوجی کا چیلنج ہے, تمام تر اقتصادی ترقی کا انحصار تعلیمی ترقی پر ہے, سیاسی استحکام کا انحصار تعلیمی ترقی پر ہے, ہماری ثقافتی ترقی کا انحصار تعلیمی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی پر ہے, حتیٰ کہ ہمارے دفاع کا استحکام اور اس کی ترقی کا انحصار ہماری سائنس اور ٹیکنالوجی پر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تمام تر ذرائع اور وسائل کو یکجا کر کے ٹاپ پرائرٹی اپنی تعلیم کو دینی چاہیے. اور یہ تعلیم کی ترقی اور تعلیمی انقلاب صرف حکومت کا فریضہ نہیں ہے, معاشرہ ہر چیز حکومت کے سپرد کر کے خود غیر ذمہ دار بن کے بیٹھ جاتا ہے. حکومت اپنے وسائل کا میکسیمم حصہ تعلیمی انقلاب پہ خرچ کرے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم معاشرے کے ہر فرد کا فرض ہے کہ وہ تعلیمی انقلاب کے ذمن میں اپنا رول پلے کرے. سماجی تنظیمیں تعلیمی انقلاب کے لیے رول پلے کرے اور حکومت کا ہاتھ بٹائیں, مذہبی تنظیمیں ہاتھ بٹائیں, وہ معاشرے کے انفرادی اور اجتماعی یونٹ اور گورنمنٹ یہ سارے مل کر معاشرے میں اگر ناخواندگی کے خلاف جنگ لڑیں اور تعلیم کے گریڈ کو اوپر کرنے کے لیے ایک انقلاب وفا کرنے کے لیے جد و جہد کریں اور وسائل کو یکجا کر کے ہم اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو آگے لے جانے کی کوشش کریں, تو کوئی وقت نہیں کہ صرف 5 سال کے اندر پاکستان بالخصوص اور عالم اسلام بالعموم 21ویں صدی کے چیلنج کو کامیابی کے ساتھ فیس کر کے کامیابی اور کامرانی کے ساتھ اگلے دور میں داخل ہو سکے. یہ پیغام قرآن کا بھی ہے, یہ اسلام کا بھی ہے اور عصر حاضر کا بھی ہے اور موجودہ کنٹمپرری ورلڈ کا بنیادی تقاضا بھی ہے. اگر ہم نے اس چیلنج کی آنکھیں بند کر لی تو پھر ہمارا نام بھی صفحہ 80 سے مٹ جائے گا. اگر ہم نے اس ضرورت کو محسوس کر کے اپنی تمام تر توجہ تعلیمی انقلاب پہ صرف کر دی تو میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی کہ امت مسلمہ کا اور عالم اسلام کا فیوچر پھر برائٹ ہوگا جیسے ماضی کے ادوار میں برائٹ تھا. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم, أما بعد, بسم الله الرحمن الرحيم. معزز حاضرين وناظرين, الله جل مجده کی توفیق سے ہم نے پچھلے پروگرام میں عالم اسلام اور 21ویں صدی کے چیلنج کے حوالے سے تعلیمی انقلاب کی ضرورت کے موضوع پر گفتگو کی تھی اور اس موضوع پر ماضی, حال اور مستقبل کے ریفرنس سے بات کی تھی. آج کی نشست اسی موضوع پر سوالات کے لیے خاص کی گئی ہے, مگر ان سوالات سے قبل میں نہایت اختصار کے ساتھ چند منٹس میں چاہوں گا کہ پچھلی گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آپ کی یاداشت کا ربط بھی اس گفتگو سے قائم ہو سکے اور اگر کچھ نئے ناظرین اور سامعین ہیں تو انہیں بھی نفس مضمون کی مختصراً سمجھ آ سکے. پچھلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزول قرآن کی ابتدا میں جو پہلی وحی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ فرمائی اس کا پیغام اور اس کا مضمون بھی فروغ تعلیم تھا اور اشاعت علم تھا. ارشاد فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اس میں الہیات کی تعلیم دی گئی, اخلاقیات کی تعلیم دی گئی, حیاتیات کی تعلیم دی گئی, امبریالوجی کی تعلیم دی گئی, بیالوجی کی دی گئی, فلسفے کی تعلیم دی گئی, عقیدے کی تعلیم دی گئی, ذرائع علم بتائے گئے اور علوم و فنون اور فکر فلسفہ کے سارے میدان کھول دیے گئے. اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز سے امت کی تربیت فرمائی اس میں بھی بنیادی کنسنٹریشن فروغ تعلیم پر رہا. اپنے عمل اور سنت مبارکہ سے جب غزوہ بدر کے کافر قیدیوں کو رہا کیا تو 4000 درہم زر فدیہ لینے کی بجائے جو پڑھے لکھے تھے ان کو 10-10 بچوں کو تعلیم دینے پر رہا کر دیا گیا. اہمیت ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور اسلام نے جس انقلاب کی بنیاد رکھی عالم انسانیت میں اس میں تعلیمی انقلاب کی سگنیفیکینس اور رول کیا تھا. اس کے بعد میں نے واضح کیا تھا کہ ابتدائی اسلام کی تاریخ کی ابتدائی صدیوں میں جب خلافت بنو امیہ وجود میں آئی, خلافت بغداد اور بنو عباس وجود میں آئی اور اسلامک اسپین کا دور تھا, 1000 سال تک پوری دنیا پر امت مسلمہ حکمران رہی اور حکمرانی کی بنیادی وجہ تعلیم کی ترقی تھی. قرطبہ میں, غرناطہ میں, مراکش میں, بغداد میں, دمشق میں, مکہ میں, مدینہ میں, طرابلس میں, الغرض ان تمام بڑی بڑی سیٹس آف لرننگ پر یونیورسٹیز تھیں, کالجز تھے, اسکولز تھے, لا کالجز تھے, ٹرانسمیشن انسٹیٹیوشنز تھے, میڈیکل کالجز تھے, اتنے علوم اور فنون کو فروغ دیا جا رہا تھا، ہارون رشید کا زمانہ ہو یا مامون رشید کا یا اس سے پہلے عبد الرحمن الثالث جو اسلامک اسپین کے دور کے فرد تھے، اس پورے ادوار میں کہ شرق سے غرب تک پوری دنیا ہزارہ میلوں کا سفر کر کے علم، ثقافت، سائنس، ہر قسم کے فنون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسلامک سیٹ آف لرننگ پر آتی تھی، اور یہ اسلام کی تاریخ کے بڑے بڑے شہر پوری دنیا میں بہت بڑے مینارہ نور علم تھے، پوری دنیا اس وقت اندھیرے میں تھی، یورپ میں علاج کا تصور نہیں تھا، کوئی بیمار ہو جاتا تو اسے جن بھوت کا سایہ سمجھ کر کے اس کا ایک مزہ کا خیز علاج کیا جاتا تھا، فرانس میں یورپ میں مزہ کا خیز علاج ہوتا، جب جن بھوت کے سوا یورپ کوئی تصور نہیں کرتا تھا مریض کے لیے، اس وقت مسلمانوں کے سلطنتوں میں ایک ایک لاکھ میڈیکل سائنس کی کتابوں پر مشتمل لائبریریاں اسٹیبلش ہو چکی تھی، ہاسپٹل اسٹیبلش ہو چکے تھے، اسپین میں اوپن ہارٹ سرجریز ہونے لگ گئی تھی، آپٹکس پر، فزکس پر، ایسٹرو فزکس پر، میکینکس پر، ایمبریالوجی پر، اسٹرانومی پر، کاسمالوجی پر، باٹنی پر، بایولوجی پر، زوالوجی پر انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے تھے، چھ چھ جلدوں کے انسائکلوپیڈیاز لکھے جا رہے تھے، ایک ایک اسلامک سائنٹسٹ صرف میتھمیٹکس کی ہر شاخ پر ستر ستر کتابوں کا مصنف تھا، میتھمیٹکس کی ہر برانچ پر علم فروغ دیا جا رہا تھا، آپٹکس پر کتابیں لکھی جا رہی تھی، گریویٹیشن پر لکھا جا رہا تھا، میکینکس پر لکھا جا رہا، الغرض علوم کو اور ثقافت کو فروغ دیا جا رہا تھا، جغرافیے کو فروغ دیا جا رہا تھا، چنانچہ یہ وہ بنیاد علم کی ترقی تھی جس نے امت مسلمہ کو پوری دنیا پر غالب حکمران بنا رکھا اور صدیوں تک اسلام کا اقتدار مستحکم رہا۔ آخر میں اس طرف اس بات کو میں لایا تھا کہ جب سے علوم عربی سے لیٹن زبان میں اور لیٹن سے انگلش زبان میں کنورٹ ہو گئے، ستاروں کے نام سائنس کی اصطلاحات کے نام مسلم سائنسدانوں کے نام پر رکھے گئے اور لیٹن زبان میں جب کنورٹ ہوئے تو آج کا نوجوان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ سارا ذخیرہ عربی کا اور اسلامی ذخیرہ تھا، اس کا تعلق اسلام کی عظیم تاریخ اور ماضی سے منقطع کر دیا گیا، ایک گیپ آ گیا، اور وہ ہزار سال جب مشرق سے مغرب تک پوری دنیا میں علم کا نور اسلام پھیلاتا رہا، آج مغربی لٹریچر اس کو ڈارک ایجز کا نام دیتا ہے، یعنی تاریخ دور کا نام دیتا ہے، کیونکہ دور جدید کی نوجوان نسل اپنے ماضی کے سرمایہ علم سے ناآشنا ہو گئی ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ جب علم یورپ میں منتقل ہو گیا اور مغرب میں منتقل ہو گیا تو مغرب نے علم کی بنا پر، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنا پر ترقی شروع کی۔ بیسک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہزار سال تک جب عالم اسلام ترقی پر تھا اور دنیا کی سب سے بڑی مضبوط اور مستحکم طاقت تھا، تین بر اعظم اور دو سمندر اسلامی سلطنت کی حدود میں آتے تھے، اسپین بلکہ فرانس کے وقت سے لے کر چائنا کی حدوں تک اور افریقہ سے لے کر صحراؤں تک اور عرب اور وسطی ایشیا کی ساری سلطنتیں یہ اسلام کے دور حکومت میں تھی، اور اسلامی ثقافت اور اسلامی علم اور سائنس کا سکہ راج تھا۔ تو گویا جب تک اسلامی سلطنت اور اسلامی ریاست عروج پر رہی تب بھی بنیاد اس کی علم کی ترقی تھی، جب زوال آیا سیاسی میدان